बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اے پیغمبر، آپ کہہ دیں کہ اہل کتاب آؤ ایک منصفانہ کلمے پر اتفاق کر لیں کہ خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، کسی کو اس کا شریک نہ بنائیں، آپس میں ایک دوسرے کو خدائی کا درجہ نہ دیں، اور اس کے بعد بھی یہ لوگ منہ موڑیں تو کہہ دیجئے کہ تم لوگ بھی گواہ رہنا کہ ہم لوگ حقیقی مسلمان اور اطاعت گزار ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ آل عمران کی آیت 64 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب حسین مسگری۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد حالات حاضرہ کے جائزے پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا۔ اس کے بعد پروگرام بزم دوستاں پیش کیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرمائیں گے، اور آخر میں آج کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ فرزند رسول حضرت امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ صلہ رحم کرو چاہے ایک گھونٹ پانی ہی سے کیوں نہ ہو۔ بہترین چیز جو صلہ رحم کے قریب ہے وہ یہ ہے کہ انہیں اذیت نہ کریں۔ صلہ رحم موت کو ٹال دیتا ہے اور خاندان کے درمیان محبت کا سبب بنتا ہے۔ تو سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے۔ سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ جوہری معاہدے سے ہٹ کر کوئی بات قبول نہیں کی جائے گی، ایران۔ پاکستان اور روس کے درمیان عسکری تعاون مضبوط کرنے پر اتفاق رائے، اور یمن میں صلح کا ارادہ رکھنے والے جنگ ختم کریں اور ملک سے نکل جائیں، انصار اللہ۔ لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے کہا ہے کہ وہ جوہری معاہدے سے ہٹ کر کوئی بات قبول نہیں کرے گا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے، جو بین الاقوامی امن کانفرنس کے سلسلے میں پیرس کے دورے پر ہیں، اخبار لی مون سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران مذاکرات جاری رکھے جانے کے طریقے پر غور کر رہا ہے تاکہ مذاکرات کا کوئی نتیجہ برآمد ہو سکے۔ ترجمان وزارت خارجہ نے کہا کہ امریکہ ہی وہ ملک ہے جو ایٹمی معاہدے سے علیحدہ ہوا، جس نے ایران کے خلاف پابندیوں کی بحالی کا اعلان کیا، ایرانی عوام کے مسائل و مشکلات میں اضافہ کیا اور ایران کی معیشت کو اربوں ڈالر کا نقصان پہنچایا، اور امریکہ نے نہ صرف ایران بلکہ ایران کے ساتھ تجارت کے خواہاں اور اپنے اتحادی ملکوں کے خلاف بھی تعذیبی کاروائیاں انجام دیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اب بھی یہی سمجھتا ہے کہ پابندیوں کو دباؤ کے ایک ہتھ کنڈے کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے کے سربراہ محمد اسلامی نے کہا ہے کہ ایک آزاد اور بین الاقوامی ادارے کی حیثیت سے آئی اے ای اے کو دہشت گرد گروہوں کے ہاتھوں کا کھلونا نہیں بننا چاہیے۔ ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے کے سربراہ محمد اسلامی نے روسی خبر رساں ایجنسی سے گفتگو میں ایران کے پرامن جوہری پروگرام کے خلاف ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی کے حالیہ مواقف کے بارے میں کہا ہے کہ فتنہ انگیزی اور کاغذ بازی اور سیٹلائٹ تصویر کہ جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، نیز ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کے خلاف غیر ذمہ دارانہ بیانات اور الزامات، یہ سب جوہری دہشت گردی کے مترادف ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی بری فوج کے کمانڈر نے زور دے کر کہا ہے کہ فاتحان خیبر فوجی مشقیں شمال مغربی ایران میں منعقد ہوں گی۔ دوسری جانب سپاہ پاسداران کے نائب سربراہ جنرل فدوی نے کہا ہے کہ اسلامی انقلاب کی طاقت میں اتنی ہیبت ہے کہ دشمن اسلامی جمہوری نظام کے خلاف جارحیت کی جرات بھی نہیں کر سکتا۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی رپورٹ کے مطابق بری فوج کے کمانڈر جنرل کیومرس حیدری نے کہا ہے کہ فاتحان خیبر فوجی مشقیں جمعے سے ملک کے شمال مغربی علاقے میں شروع ہوں گی اور ان میں بری فوج کے دستے اور مختلف یونٹیں حصہ لیں گی۔ بری فوج کے کمانڈر نے مزید کہا کہ فاتحان خیبر فوجی مشقوں میں بکتربند یونٹ، توپ خانے، ڈرون، الیکٹرانک جنگی آلات اور فضائیہ کے حمایت یافتہ ہیلی کاپٹر بھی شامل ہوں گے۔ بری فوج کے کمانڈر کا کہنا ہے کہ یہ فوجی مشقیں جن کا مقصد ملک کے شمال مغربی علاقے میں ہر طرح کی توانائیوں کی تقویت کرنا ہے، ان میں بعض ہتھیاروں اور فوجی دستوں کی حربی صلاحیتوں کا بھی مظاہرہ کیا جائے گا۔ پاکستان اور روس نے دو طرفہ دفاعی اور عسکری تعلقات کو مضبوط کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق پاکستان اور روس کے درمیان یہ اتفاق رائے اسلام آباد میں منعقد ہونے والے روس پاکستان مشترکہ ملٹری مشاورتی کمیٹی جے ایم سی سی کے اجلاس میں کیا گیا۔ پاکستان کے سیکرٹری دفاع ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل محمد بلال حسین اور روس کے نائب وزیر دفاع الیگزینڈر وی فومن نے اپنے اپنے ملکوں کے وفود کی سربراہی کی۔ اجلاس کے دوران دو طرفہ دفاعی اور عسکری تعاون کو مزید فروغ دینے اور تعلقات کو زیادہ مستحکم بنانے پر اتفاق ہوا۔ اجلاس کے دوران فوجی ٹریننگ، مشترکہ فوجی مشقوں کے انعقاد اور انٹیلیجنس تعاون پر بھی بات چیت ہوئی۔ روس اور پاکستان کے دفاعی وفود کے اجلاس میں افغانستان کی تازہ ترین صورتحال کا بھی جائزہ لیا گیا اور اس بات پر زور دیا گیا کہ دونوں ملکوں کا تعاون علاقے میں امن و استحکام کی تقویت میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ ہندوستان کے زیر انتظام جموں کشمیر کی سیاسی جماعت نیشنل کانفرنس کے سربراہ اور سابق وزیر اعلی فاروق عبداللہ نے کہا ہے کہ دفعہ 370 کی بحالی کے تعلق سے سبھی سیاسی جماعتوں کا موقف ایک ہے۔ نیشنل کانفرنس کے سربراہ اور سابق وزیر اعلی فاروق عبداللہ نے پارٹی کے کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دفعہ 370 اور 35A کی بحالی کے بارے میں سبھی جماعتوں کا موقف ایک ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ افغانستان میں طالبان کی عبوری حکومت کے سربراہ نے ہدایت جاری کی ہے کہ طالبان اہلکار تلاشی کے بہانے لوگوں کے گھروں اور کمپنیوں میں داخل ہونے کا حق نہیں رکھتے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق افغانستان میں طالبان کی عبوری حکومت کے سربراہ ملا محمد آخوند کی ہدایات کے مطابق طالبان اراکین کو افغانستان کے مختلف علاقوں، خاص طور سے کابل میں گھروں کی تلاشی اور سرکاری گاڑیوں کی تلاشی میں لوگوں کے گھروں اور عوامی کمپنیوں میں داخل ہونے کا حق نہیں ہے۔ انہوں نے اس بات کی بھی ہدایت جاری کی ہے کہ طالبان اہلکار جو لوگوں کے گھروں میں رہائش پذیر ہیں، گھروں سے باہر نکلیں اور فوجی مراکز جا کر تعینات ہوں۔ یمن کی تحریک انصار اللہ کا کہنا ہے کہ جو افراد صلح چاہتے ہیں وہ جنگ ختم کریں اور یمن سے نکل جائیں۔ تحریک انصار اللہ کے ترجمان اور قومی سالویشن حکومت کے سینئر مذاکرات کار محمد عبدالسلام کا کہنا ہے کہ یمنی قوم دفاعی پوزیشن میں ہے اور اس نے کسی کے خلاف جارحیت نہیں کی، اور یمنی قوم اپنی آزادی، خود مختاری اور اقتدار اعلیٰ کے اپنے حق کا مطالبہ کرتی ہے اور اپنے اس قانونی حق سے پسپائی اختیار نہیں کرے گی۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق محمد عبدالسلام نے ٹویٹ کیا ہے کہ جو لوگ بھی صلح کے خواہاں ہیں انہیں چاہیے کہ جارحیت کو روکنے، محاصرے کے خاتمے، یمن سے غیر ملکی فوجیوں کے انخلاء، جارحیت کے اثرات کو ختم کرنے اور معاوضہ ادا کرنے جیسے صلح کے مراحل میں شامل ہوں۔ حزب اللہ لبنان نے صہیونی حکومت کے ایک ڈرون طیارے کو مار گرایا۔ لبنان کی اسلامی مزاحمتی تحریک حزب اللہ نے جنوبی لبنان میں صہیونی فوج کے ڈرون طیارے کو کامیابی سے مار گرایا ہے۔ فارس ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق صہیونی فوج کے ترجمان آویخائے ادرئی نے فوج کے ایک طیارے کی سرنگونی کی خبر دی۔ النشرہ ویب سائٹ نے ادرئی کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ اسرائیلی فوج کا ایک طیارہ لبنان کی سرزمین میں گر گیا۔ انہوں نے اسی کے ساتھ دعویٰ کیا کہ اس حادثے کی تحقیقات کی جا رہی ہے، ابھی تک ڈرون طیارے کی سرنگونی کے بارے میں تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں۔ سینی فوج کے اس کمانڈر کے دعوے کے برخلاف حزب اللہ لبنان نے خبر دی ہے کہ تحریک حزب اللہ نے جمعرات کے روز سینی حکومت کے ایک ڈرون طیارے کو مار گرایا۔ حزب اللہ لبنان نے تاکید کی کہ یہ ڈرون طیارہ جنوبی لبنان کے یاتر نامی علاقے کے وادی مریمین علاقے میں نشانہ بنایا گیا۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ فلسطین کے پہلے انتفاضے سے لے کر اب تک 2000 سے زائد فلسطینی بچے شہید ہو چکے ہیں۔ فلسطینی اسیروں کے تحقیقاتی مرکز نے اعلان کیا ہے کہ سال 2000 میں انتفاضہ الاقصی کے آغاز سے اب تک 2194 فلسطینی بچے شہید ہو چکے۔ یہ رپورٹ انتفاضہ الاقصی کی 21ویں سالگرہ کی مناسبت پر جاری کی گئی۔ اس رپورٹ میں اسی طرح فلسطینیوں کی شہادت اور ان کی گرفتاری کے اعداد و شمار بھی بیان کیے گئے ہیں۔ فلسطینی اسیروں کے تحقیقاتی مرکز کی جانب سے جاری ہونے والی اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ستمبر 2000 سے اب تک 130,000 فلسطینی، جن میں 2364 خواتین، 18,500 بچے شامل ہیں، گرفتار کیے جا چکے ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام انداز جہاں، جو سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر وافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے افغانستان اور اس کا سیاسی منظرنامہ۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے۔ ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ موضوع گفتگو تھا، جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے افغانستان اور اس کا سیاسی منظرنامہ۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے۔ ہمارے ساتھیوں نے اس سلسلے میں ایک رپورٹ تیار کی، پہلے اسے دیکھتے ہیں پھر آپ کی خدمت میں اور اپنے مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔
افغانستان پر طالبان کے قبضے کو 1.5 مہینے کا عرصہ گزر جانے کے بعد اب بھی دنیا کی نگاہیں افغانستان پر لگی ہوئی ہیں، اور عالمی سطح پر افغانستان اس وقت بھی ایک بڑا موضوع بنا ہوا ہے۔ طالبان نے اگرچہ کابل پر قبضہ کر لینے کے بعد عالمی برادری کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے کی بات کی تھی، لیکن دوسری جانب ابھی تک کسی بھی ملک نے طالبان کی حکومت کو سرکاری طور پر تسلیم نہیں کیا ہے۔ اگرچہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بار بار یہ بیان دے رہے ہیں کہ افغانستان کو اس طرح سے اکیلا چھوڑ دینے سے خطے کے حالات اور زیادہ بگڑ جائیں گے، اور دنیا کو چاہیے کہ وہ طالبان کو ایک موقع دے، لیکن نہ صرف یہ کہ پاکستان کی سیاسی قیادت کی اس طرح کی اپیلوں کی کوئی پذیرائی نہیں ہوئی، بلکہ امریکی عہدیداروں اور بعض مغربی ملکوں کی جانب سے یہ الزام بھی عائد کیا جا رہا ہے کہ افغانستان پر طالبان کا قبضہ پاکستان کی وجہ سے ہوا ہے، اور یہ وہ الزام ہے کہ جس کی پاکستان کی حکومت اور خود وزیر اعظم عمران خان بار بار سختی سے تردید کرتے رہے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا کہ طالبان کو کابل تک پہنچنے میں پاکستان کا کوئی کردار نہیں رہا، بلکہ یہ خود افغانستان کی سابقہ حکومت کی کمزوری تھی جس کی وجہ سے طالبان نے افغانستان اور کابل پر قبضہ کر لیا۔ اس درمیان اطلاعات ہیں کہ افغانستان میں پاکستان کے مبینہ کردار کے تعلق سے امریکی کانگریس میں ریپبلکن ارکان نے ایک بل بھی اسلام آباد کے خلاف تیار کر لیا ہے، جس میں سقوط کابل میں پاکستان کے کردار کا جائزہ لیا جائے گا۔ اس درمیان اسلامی جمہوریہ ایران اور چین نے افغانستان میں ایک بار پھر وسیع البنیاد حکومت کی تشکیل پر زور دیا ہے۔ بیجنگ میں ایرانی سفیر نے چینی وزارت خارجہ کے مغربی ایشیا کے امور کے اعلی عہدیدار سے ملاقات کی، جس میں دونوں ملکوں نے افغانستان میں پائیدار امن کے قیام کے لیے ایک وسیع البنیاد حکومت کی تشکیل کو ضروری قرار دیا۔ دوسری جانب روس نے بھی واضح کر دیا ہے کہ افغانستان کی نئی حکومت کو تسلیم کرنے کے تعلق سے کوئی ایجنڈا نہیں ہے۔ روسی وزیر خارجہ نے اپنے دورہ نیو یارک میں کہا کہ اقوام متحدہ کے فورم سے طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے کا ابھی کوئی منصوبہ یہ ایجنڈا عالم برادری کے سامنے نہیں ہے. اس صورتحال میں سب سے زیادہ نقصان افغان عوام کو ہو رہا ہے جو پہلے ہی جنگ و غربت کی وجہ سے شدید مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں.
جناب اس موضوع پر یہاں گفتگو کرنے کے لیے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے تہران میں مقیم ممتاز سیاسی مبصر قمر عباس آل حسن صاحب کو, اور ہمارے ساتھ پاکستان اسلام آباد سے رابطے میں ہوں گی پاکستان کی سرکردہ تجزیہ نگار محترمہ فوزیہ شاہ صاحبہ. دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. آغاز کرتے ہیں تہران میں موجود مہمان قمر عباس صاحب سے. قمر السلام علیکم. جی قمر, ڈیڑھ مہینے کا عرصہ تقریباً ہو چکا ہے. 15 اگست کو طالبان نے اعلان کیا تھا کہ ان کا پورے افغانستان بشمول کابل پر قبضہ ہو چکا ہے, لیکن لگتا یہ ہے کہ ابھی پہلے ہی دن ہے, گویا جس حال میں طالبان تھے اسی حال میں سفارتی اعتبار سے عالمی برادری کی نگاہ میں ان کو تسلیم کیے جانے کے کی اعتبار سے وہیں پر کھڑے ہیں, کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی, کیوں؟
دیکھیں بالکل صحیح بات ہے, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ طالبان نے ان تمام خدشات کو حقیقی طور پر ثابت کر دیا جو طالبان کے آتے ہی لوگوں کے ذہنوں میں ابھرے تھے. طالبان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ جیسے جب قبضہ ہوا تھا پورے افغانستان پر طالبان کا, تو ایسے ملکوں کی اور ایسے سیاسی تجزیہ نگاروں کی تعداد بہت زیادہ تھی جن کو یہ لگتا تھا کہ یہ بدلے ہوئے طالبان ہیں. شروعات میں جس طرح انہوں نے اعلانات کیے یا کابل پر قبضے سے پہلے بھی جس طرح کی گفتگو طالبان کے رہنماؤں نے کی, اس سے لوگوں کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا تھا, اور یہ کوئی اتفاقی بات نہیں تھی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ منصوبہ بند طریقے سے طالبان نے یہ کام کیا اپنے دوستوں کی مدد سے جن کے پاس ظاہر بات ہے میڈیا, اور یہ تو یہ ایک طرح سے باور کرا دیا گیا تھا کہ یہ بدلے ہوئے طالبان ہیں. لیکن اسی وہی وجہ تھی کہ جب آئے نئے نئے تو بہت, میں نے جو جیسا عرض کیا کہ ایسے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ تھی, لیکن جیسے جیسے وقت گزرا یہ ثابت ہو گیا کہ صاحب یہ خیال غلط ہے, یہ خیال خام ہے, اور طالبان وہی طالبان ہیں جو آج سے 20 سال پہلے تھے. جس طرح کے اعلانات کیے, جس طرح کے اقدامات کیے, اور
اگر طالبان 20 سال پہلے والے ہیں جیسا کہ ظاہر ہے کہ ان کے اقدامات اور ان کی حرکتوں سے لگ بھی رہا ہے, لیکن جیسا کہ آپ نے کہا کہ ایک بڑا طبقہ, البتہ بڑا طبقہ مراد یعنی اچھے خاصے لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بدلے ہوئے طالبان ہیں, لیکن اگر یہی سلسلہ ان کا جاری رہا اور انہوں نے اپنے رویے میں تبدیلی نہ کی تو کیا وہ 20 سال پہلے والے واقعات سے سبق نہیں لیں گے پھر؟
دیکھیے مجھے لگتا ہے کہ سبق لیا ہے انہوں نے جبھی وہ اس بات کی کوشش کر رہے ہیں. جیسے آپ اگر دیکھیں تو یاد ہوگا آپ کو اچھی طرح سے کہ طالبان جب 20 سال پہلے انہوں نے قبضہ کیا تھا تو انہوں نے ان سے کسی سے مطلب ہی نہیں تھا. ایک دو ملک جو ان کے حامی تھے اور جنہوں نے ان کو فوری طور سے قبول کر لیا تھا, ان کے علاوہ اور کسی سے ان کو نہ کوئی مطلب تھا اور نہ وہ اس بات پر کوئی توجہ دے رہے تھے کہ بھائی دنیا کیا کہے گی. وہ
اس وقت لیکن اب ایک اور حکومت جس کو کہا جائے متوازی حکومت تھی جس کو اقوام متحدہ نے تسلیم کر رکھا تھا, شمالی اتحاد کی برہان الدین ربانی مرحوم اس کے صدر تھے, لیکن اس وقت تو کوئی متوازی حکومت نہیں ہے.
ہاں تو اسی لیے اب وہ اس بات کی کوشش کر رہے ہیں. نہیں لوگوں دیکھیں, آپ دیکھ لیں حالیہ کچھ ہفتوں میں مختلف طرح کی اپیلیں طالبان کی طرف سے آئی ہیں جو بظاہر اس سے پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. یہاں تک کہ جنرل اسمبلی میں شرکت کی بھی درخواست کی گئی تھی, اور مالی امداد کے لیے, معیشت کی بہتری کے لیے, اور بھی بہت ساری چیزوں کے لیے طالبان نے اپیل کی ہے. تو دیکھیں یہ ساری چیزیں مجھے نہیں لگتا ہے کہ اثر انداز ہوں گی عالمی برادری پہ, اور طالبان کو عملی طور پر یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ بدلے ہوئے ہیں جن میں وہ بری طرح سے ناکام رہے ہیں. اور آج ہم ایک بھی ملک کو ایسا نہیں دیکھ رہے ہیں کہ جو بہت ہی زیادہ, یعنی حتیٰ یہ کہ جو حامی ہیں اب ہو گئے ہیں, پہلے ویسے نہیں تھے. جیسے وہ تو کچھ ملک ہیں جو روایتی طور سے طالبان کی حمایت انہوں نے پہلے بھی کی تھی, 20 سال کے دوران بھی کیا اور اب بھی کر رہے ہیں, ان کو الگ آپ کر دیں. لیکن جو باقی ممالک ہیں ان میں جو بظاہر حمایت بھی کر رہے ہیں, وہ بیان کی حد تک حمایت کر رہے ہیں, لیکن عملی طور پر ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ وہ بین الاقوامی طور پر طالبان کو جسے کہیں کہ باضابطہ طور پر قبول کروانے کے لیے کوئی سنجیدہ اور عملی اقدام کر رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی ابھی تذبذب میں ہے. جی
بہت شکریہ. اس وقت چلتے ہیں اسلام آباد جہاں سے ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں پاکستان کی سرکردہ تجزیہ نگار محترمہ فوزیہ شاہی صاحبہ. فوزیہ صاحبہ السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام.
جی اس وقت ڈیڑھ مہینے کا عرصہ گزر چکا ہے, صورتحال آپ کس طرح سے دیکھ رہی ہیں, خاص طور پر اگر آپ جہاں پر ہیں پاکستان کے تناظر میں دیکھا جائے, حکومت پاکستان اور خاص طور پر وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کو یہ کہنے کی ضرورت بار بار کیوں پیش آ رہی ہے کہ سقوط کابل میں پاکستان کا کوئی کردار نہیں تھا؟
ایک تو شروع میں جب ہم نے دیکھا جب طالبان کی حکومت آئی تو پاکستان کی جانب سے بھی ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید پاکستان اس کو بڑی جلدی کوئی تسلیم بھی کر لے گا اور اس میں کوئی کردار بھی ادا کرے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیگر ممالک کے حوالے سے بھی دیکھ رہے تھے کہ شاید وہاں افغانستان میں امن کے حوالے سے کوئی طالبان کی جانب سے ایسے اقدامات کیے جائیں گے کہ علاقے کے ایٹ لیسٹ ممالک جو ہیں وہ اس میں ایک بہتر صورتحال دیکھیں گے. لیکن اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود آج 15 اگست سے آپ یہ دیکھیے نا کہ 1.5 ماہ تقریباً گزر گیا, تو اس میں طالبان کی جانب سے کنفیوژن دکھائی دیتی ہے. ان کا کانسٹیٹیوشن کیا ہے, کس پہ عمل کرنا ہے, کیا آگے لے کے جانا ہے. ابتدائی طور پہ ہم نے تو یہ دیکھا کہ ٹھیک ہے انہوں نے اپنا ایک فلیگ بدلا, لیکن یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن جو ہے افغانستان کا وہی رہے گا, اس پہ کیا عمل ہوگا, تو اس حوالے سے وہ خود بھی کنفیوز دکھائی دیتے ہیں. اور ابھی تک میں تو ذاتی طور پہ
انہوں نے تو صاف کر دیا ہے کہ ہم نیا آئین بنائیں گے اور اسلامی شریعت جو ان کی اپنی ہے اس کے حساب سے قانون نیا بنائیں گے, آئین نیا بنائیں گے.
جی وہ ابھی تک جب بنے گا ظاہر فی الحال جو صورتحال ہے اس میں تو موجودگی نہیں ہے, وہ تو ظاہر ہے کہ وہ جب بنائیں گے اس کے بعد تو ایک صورتحال الگ آئے گی. لیکن عالمی سطح پہ تو ابھی انہیں ضرورت ہے کہ ابھی کس آئین کے تحت, کس رول کے تحت, کس قانون کے تحت وہ حکومت جو ہے وہ اپنے کام کر رہی ہے.
بہت شکریہ, اجازت دیجیے, پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آپ نے ہمارے مہمانوں کی گفتگو ناظرین ملاحظہ فرمائی, اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں, خدا حافظ.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, و سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام بزم دوستا.
آپ کے خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر مشتمل آپ کا پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستاں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تخفی اور میں ناہید انوری, ہمارا سلام قبول کیجیے. سامعین ہمیں امید ہے کہ آپ سامعین جہاں کہیں بھی ہوں گے انشاءاللہ صحت و سلامتی کے ساتھ زندگی کے ہر شعبے میں ترقی و پیش رفت کی منازل طے کر رہے ہوں گے.
جی ہاں, ہمیشہ کی طرح بہترین دعا سے پروگرام کا آغاز کیا ہے اور ہماری ہمیشہ سے یہی دعا اور تمنا رہی ہے کہ سامعین جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں اور ان کی زندگی کے اندر ترقی و پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری رہے. بہرحال جہاں تک باجی آپ نے ذکر کیا کہ سامعین جو ہیں وہ خیریت سے ہوں گے, تو ہمیشہ انسان کو اچھی امید رکھنی چاہیے اور دوسروں کے لیے, اپنے لیے, خاص طور پر کنبے کے افراد کے لیے, رشتہ داروں کے لیے, احباب کے لیے یہ خواہش اور تمنا ہونی چاہیے کہ انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے, اور ہمیشہ ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہوگا. اور یہ بزم دوستاں پروگرام جو ہے اس کی ایک خوبی کہیے, اس کی ایک لذت کہیے, اس کا ایک حسن کہیے, وہ یہ کہ ہم اس پروگرام میں تمام سامعین کے لیے نیک خواہشات رکھتے ہیں اور ان کی صحت و سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں, ان کی زندگیوں میں پیش رفت کے لیے دعا کرتے ہیں. اس لیے کہ ریڈیو فقط خبریں نشر کر کے یا کوئی تبصرہ نشر کر کے ہم اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتے, بلکہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس ریڈیو کے ذریعے سے ایک اسلامی انسانی پیغام کو بھی لوگوں کے دلوں تک پہنچائیں, اور اس میں ہم اللہ کے فضل و کرم سے کامیاب ہیں. اور یہ پیغام محبت, پیغام دوستی, پیغام اتحاد ہمیشہ ریڈیو تہران سے جاری و ساری رہا ہے اور رہے گا, اور ہماری نیک خواہشات تمام دوستوں کے ساتھ ہیں. پاجی ایک مرتبہ پھر کہہ دیں, اپنا بہت بہت خیال رکھیں, کرونا سے بچاؤ کے حوالے سے سماجی فاصلے کی رعایت کریں, اور کوشش کریں کہ اپنا اور اپنے اہل خانہ کا بہت بہت خیال رکھیں, اس لیے کہ آپ صحت مند رہیں گے تو آپ کا گھرانہ صحت مند رہے گا, گھرانہ صحت مند رہے گا تو محلہ صحت مند رہے گا, محلہ صحت مند رہے گا تو شہر صحت مند رہے گا. انسان انفرادی طور پر اس کا کردار جو ہے وہ معاشرے سے جڑا ہوا ہوتا ہے, اور یقینی طور پر انفرادی جو عمل ہے انسان کا اس کے اثرات جو ہے وہ براہ راست معاشرے پر پڑتے ہیں, اور یہیں سے انسان جو ہے وہ ترقی کے منازل طے کرتا ہے. جی باجی
بالکل, جی ہاں آپ نے صحیح فرمایا حسین صاحب. اور سامعین واقعی میں جو جو پروگرام آپ یہاں سے تہران ریڈیو سے سنتے ہیں, شاید دوسرے پروگرام ایسے ہوں حسین صاحب کے شاید ہم اپنی زبان پہ دعائیں نہ لائیں, لیکن ہم اپنے تہ دل سے ہمیشہ ہمیشہ سب کے لیے دعا گو ہیں, اور مخصوصاً ہمارے پیارے سامعین. اور اس پروگرام کی تو خیر بات ہی اور ہے کہ یہ پروگرام مخصوص اور مخصوص ہمارے عزیز سامعین کے لیے ہے, کیونکہ اس پروگرام میں ہم اپنے سامعین کے اتنے پیارے اور دلچسپ جو اور اتنی محبت کے ساتھ ہمیں اپنے خطوط یا آڈیو یا ویڈیو جو بھی ہمیں بھیجواتے ہیں ہم اس پروگرام میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جی ہاں, پروگرام بزم دوستوں کو آگے بڑھا رہے ہیں, ہم آپ کو انتظار نہیں کروائیں گے, چلتے ہیں خطوط کی جانب. اور حسین صاحب یہ پروگرام میں ہمارے سامعین کے خطوط شامل جو ہم کر رہے ہیں, تو یہاں پر ایک خط ہمیں بھیجوایا ہے ہندوستان کے دارالحکومت دہلی سے احمد انجم صاحب نے.
جی کیا لکھتے ہیں؟
سلام, کے بعد لکھا ہے کہ میں ریڈیو تہران کی نشریات ایک عرصے سے سن رہا ہوں, اور اس دوران کئی بار خط بھی ارسال کیے ہیں, اور آپ نے نہایت محبت سے میرے خطوط کے جوابات دیے ہیں, جس پر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آگے چل کر لکھتے ہیں, اس مرتبہ تاخیر سے خط لکھنے کی معذرت چاہتا ہوں, گزشتہ کئی مہینوں سے بہت زیادہ مصروفیات زیادہ ہیں اور نشریات بھی پابندی کے ساتھ نہیں سنی, لیکن آرکائیو سے سن لیتا ہوں. مجھے ریڈیو تہران کی نشریات میں پیش کیے جانے والے سارے پروگرام بہت اچھے لگتے ہیں, اور میری کوشش ہوتی ہے کہ ریڈیو تہران کا کوئی بھی پروگرام مس نہ کروں. آگے چل کر انہوں نے لکھا ہے کہ ریڈیو تہران کے پروگراموں کے حوالے سے کہ خبریں تبصرے تو ریڈیو تہران کے منفرد ہیں جو کسی اور ریڈیو اسٹیشن پر سننے کو نہیں ملتے. اس کے علاوہ آج کل ماہ محرم میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تو بات ہی کچھ اور ہے. اور آگے چل کے انہوں نے لکھا ہے کہ پروگرام یادوں کے جھروں کے تو معلومات کی فراہمی کا بہترین پروگرام ہے, اس کے علاوہ سیاسی اور سماجی عنوانات کے پروگرام بھی قابل استفادہ ہیں, آواز کی کیفیت بھی بہت اچھی ہے. آج کل ویسے کبھی کبھی خراب ہو جاتی ہے, لیکن ریڈیو کے تمام دوستوں کو میرا بہت بہت سلام.
جی جناب احمد انجم صاحب, بہت شکریہ ہندوستان کے دارالحکومت دہلی سے آپ نے یہ خط ہمیں ارسال کیا. باجی وقتاً فوقتاً خط لکھتے رہتے ہیں, اور جو ہے ریڈیو کے پروگراموں کے حوالے سے بھی آگاہ کرتے ہیں, اور اپنی جو مصروفیات ہوتی ہیں ان کا بھی انہوں نے ایک مرتبہ تفصیل سے ذکر کیا تھا. ویسے میں نے ایک مرتبہ بزم دوستہ پروگرام میں اپنے سامعین سے یہ کہا تھا کہ آپ اپنی مثلاً جو مشاغل ہیں اس کے متعلق لکھیں کہ کہاں کام کرتے ہیں, کس دکان پہ کام کرتے ہیں. بہت سے لوگوں نے لکھا کہ ہم کاشتکاری کرتے ہیں, کسی نے کہا کہ ہم صحافت کے پیشے سے وابستہ ہیں. بہرحال مختلف شعبہ زندگی میں کام کرنے والے افراد ہیں, اور وہ اپنا ذکر کرتے ہیں. میں نے یہ بھی کہا کہ جس شہر میں آپ رہتے ہیں وہاں کی سوغات جو ہوتی ہے اس کا بھی ذکر کریں کہ وہاں پر
ہمیں دلچسپ ہے اس طرح کی گفتگو کی جائے پروگرام میں. بالکل ایسا ہی ہے, پروگرام کو تو چار چاند لگ جائیں گے.
بالکل ایسا ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اور بہت سے دوستوں نے لکھا کہ ہمارے شہر میں جو ہے وہ مثلاً ریوڑیاں اچھی بنتی ہیں, کسی نے کہا ہمارے شہر کی نہاری بہت مشہور ہے, کسی نے کہا ہمارے شہر کا حلوہ بہت پسند ہے. اسی طریقے سے مختلف, مثلا حیدرآباد سے ہماری ایک سامع ہیں, انہوں نے لکھا کہ ہمارے شہر کی یہ کانچ کی جو چوڑیاں ہوتی ہیں یہ پوری دنیا میں مثلا مشہور ہیں. تو اس طریقے سے بھی شہروں کی جو مثلا سوغات ہیں اس کی بھی تشہیر جو ہے ہوئی, اور خاص طور پر ہمیں پتہ چلا کہ شہروں میں جو ہے کن کن قسم کی چیزیں جو ہیں وہ بنتی ہیں, اور شہروں کا ایک تعارف. اسی طریقے سے بھائی احمد انجم صاحب نے بھی انہوں نے اپنے مشغلے سے بھی ہمیں بتایا تھا, اسی طریقے سے کام کی نوعیت کے حوالے سے بتایا تھا. بہرحال یہ دعوت تمام سامعین کے لیے ہے کہ اپنے مشغلوں اور خاص طور پر اپنے شہر کی سوغات, اپنی مصروفیات کا ذکر کریں تاکہ سامعین ایک دوسرے سے زیادہ آگاہ ہو سکیں. بھائی آپ نے مثلاً خط لکھا, اس پر ہم آپ کا شکریہ ادا کر چکے ہیں, یہ آپ کی محبت ہے. اور آپ نے لکھا کہ تاخیر سے خط لکھنے کی معذرت چاہتا ہوں. کوئی معذرت کی ضرورت نہیں, بہرحال ہمارا دل چاہتا ہے کہ سامعین جو ہیں وہ وقتاً فوقتاً ریڈیو تہران کو یاد رکھیں, ان کے لیے خط لکھیں. تو آپ نے بہرحال اپنا یہ فریضہ ادا کیا ہے, ہم اس پر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ریڈیو سے کچھ عرصے دور رہے آپ, لیکن آپ نے کہا کہ پروگراموں سے میں استفادہ کرتا رہا, ہمارے خصوصی پروگراموں کا بھی آپ نے ذکر کیا, اور ریڈیو کی نشریات سے وابستگی کے حوالے سے بھی آپ نے لکھا کہ میں پروگراموں کو مس نہیں کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ سارے پروگرام جو ہے وہ پابندی کے ساتھ سنوں. آپ نے نہایت ایک جامع اور ایک مکمل خط ہمارے لیے ارسال کیا, اور ہمیں بہت اچھا لگتا ہے باجی جب سامعین جو ہیں وہ دل کی گہرائیوں کے ساتھ جو ہے وہ پروگرام کے حوالے سے جو ہے وہ لکھتے ہیں. خاص طور پر ایسے میں کہ جب لکھنے لکھانے کا جو ہے وہ عادت لوگوں کو کم ہو گئی ہے,
ٹرینڈ کم ہوتا ہی جا رہا ہے, کم ہوتا جا رہا ہے آج کل کی پیش رفتہ دنیا میں. تو آج کل سب کے ہاتھ میں موبائل ہے, اور انٹرنیٹ کے تھرو یا واٹس ایپ یا انسٹاگرام کے تھرو ساری خبریں ان کو مل جاتی ہیں, اور بہرحال آپ کے لکھنا لکھانا بہت ہی کم ہو گیا,
کم ہو گیا ہے. لیکن بہرحال یہ جو کوشش ہے لکھنے لکھانے کی یہ بہت اچھی ہے, اور ہم اس کی قدر کرتے ہیں, اور تمام سامعین کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ قلم کاغذ اٹھائیں اور کچھ نہ کچھ لکھیں. اگر لکھ کر آپ اس قلم و کاغذ کی تصویر کھینچ کر واٹس ایپ پر ہمیں بھیج دیں تو یہ بھی خط کے مترادف ہے, اور ہمیں فوراً کے فوراً مل جاتی ہے, اور ہم اس کو پروگرام بزم دوستاں میں شامل کرتے ہیں. پروگراموں کو پسند کرنے کا اور خاص طور پر یاد رکھنے کا بہت بہت شکریہ, ہمیں آپ کے اگلے خط کا بھی انتظار رہے گا.
جی ایک بات میں یہاں بتاتی چلوں, حسین صاحب کے خط لکھنا, پین ہاتھ میں اٹھا کر اور کسی چیز کو تحریر کرنا, وہ ایک الگ ہی بات
بے شک ایسا
واقعی میں اپنا یہ سا احساس ہوتا ہے, اور انسان کو ایسا لگتا ہے کہ وہ طرف ہمیں یاد کر رہا ہے, اس کے ذہن و جسم و روح میں ہم سمائے ہوئے ہیں اور ہم سے واقعی میں محبت کا اظہار کر رہے ہیں. ہم یہاں پہ انجم صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں, پروگرام کا آگے بڑھا رہے ہیں, اور ایک اور خط ہم یہاں پروگرام میں شامل کر رہے ہیں. آئیے, صوبہ خیبر پختونخوا کے علاقے پارا چنار سے یاسین علی توری صاحب نے لکھا ہے.
کیا لکھتے ہیں؟
لکھتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں کافی دنوں سے ریڈیو تہران کی نشریات بہت ہی خراب سنائی دے رہی ہے. یہ کہوں کہ آواز آ ہی نہیں رہی تو برا نہ ہوگا. ہمارے علاقے میں ریڈیو تہران سننے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے جو ان دنوں بہت پریشان ہے. ویسے کچھ دوست احباب انٹرنیٹ کے ذریعے ریڈیو تہران کی نشریات سن لیتے ہیں, لیکن یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. ہم ریڈیو کے ذریعے نشریات سننے کو ترجیح دیتے ہیں. اس حوالے سے آپ کچھ کریں. بہت خوب. اور آگے چل کے انہوں نے لکھا ہے کہ ماہ محرم الحرام اور دیگر مخصوص مناسبتوں سے پیش کیے جانے والے پروگرام بہت ہی اچھے چل رہے ہیں. افسوس کہ آواز کی کیفیت کی وجہ سے انہیں ہم ریڈیو پر صحیح طرح سے سن نہیں پا رہے ہیں. اپنے مخصوص پروگرام سننے کے لیے ہمیں انٹرنیٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے, کیونکہ ریڈیو تہران سے ہمیں پیار ہے, اس لیے اگر جیب سے کچھ خرچ بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں. اور آگے چل کر انہوں نے لکھا ہے کہ سحر اردو ٹی وی دیکھنے والے تو ڈش کے ذریعے فل نشریات دیکھ لیتے ہیں, اور سحر اردو ٹی وی کے بعض پروگرام نشر مقرر بھی ہوتے ہیں, اس لیے ٹی وی ناظرین کو نشریات کا کوئی غم نہیں ہوتا.
جی جناب یاسین توری صاحب, بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ محبت نامہ ہمیں ارسال کیا, اور یہاں پر ہم یہ باجی سامعین کی خدمت میں عرض کریں کہ بہت سے سامعین کے ذہنوں میں شاید یہ ہو, یہ ہمیشہ جو ہے وہ اپنی تعریفوں کے متعلق جو ہے نا خطوط شامل کرتے ہیں, اور سامعین جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ آواز جو ہے وہ صحیح آ رہی ہے. بہرحال جیسا سامعین خط لکھتے ہیں ہم ویسا کہ ویسا جو ہے وہ یہاں پڑھتے ہیں. جو یہ یاسین توری صاحب نے لکھا کہ آواز خراب آ رہی ہے اور جو ہے پروگرام سننے کو میں بہت دشواری پیش آ رہی ہے, تو ہم نے اسی طریقے سے اس خط کو بھی پروگرام میں شامل کیا ہے. جناب یاسین توری صاحب, ہم نے آپ کی اس شکایت کو اپنے فنی عملے تک پہنچا دیا ہے, اور کوشش کی جائے گی کہ یہ مشکل جو ہے وہ حل کی جائے. ویسے باجی میں نے اپنے ایک یہاں پر انجینئر ہیں, ان سے ذکر کیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ موسم کی خرابی کا بھی اثر جو ہے وہ نشریات پر جو ہے وہ پڑتا ہے, اور ممکن ہے کہ شاید بارشیں یا اور کچھ موسمی حالات کی وجہ سے آواز کی کیفیت جو ہے وہ فرق نہیں. تو یاسین توری صاحب نے ایک مرتبہ اپنے ریڈیو سیٹ سے ہمیں آواز ریکارڈ کر کر بھی بھیجی ہے اور ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی ایف ایم ریڈیو جو ہے نا وہ چل رہا ہو.
ارے واہ.
تو بہرحال ایسی کیفیت بھی آتی ہے. ہم یہاں پر بہت شکریہ ادا کرتے ہیں جناب یاسین علی توری صاحب کا کہ انہوں نے پارا چنار پاکستان سے ہمیں یہ خط ارسال کیا اور آواز کی کیفیت کے حوالے سے بھی ہمیں آگاہ کیا. ریڈیو کے پروگراموں کو پسند کرنے کا شکریہ اور ماہ محرم میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کا بھی آپ نے ذکر کیا, اس کا بھی شکریہ. جی ہاں, پارا چنار میں سحر ٹی وی دیکھنے والے ہمارے بہت سے ناظرین موجود ہیں اور ان کے بھی خیالات سے ہم وقتاً فوقتاً آگاہ ہوتے رہتے ہیں. اور سحر ٹی وی جو ہے وہ پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے اور اس کے متعلق ناظرین مستقل طور پر جو ہے وہ آگاہ بھی کرتے ہیں. ہاں, یہ بات آپ نے صحیح لکھی کہ سحر ٹی وی کے کچھ پروگرام جو ہے وہ نشر مقرر ہوتے ہیں, جو سامعین اس کو وقت پر نہ دیکھ پائیں تو وہ دوسرے وقت میں اس کو
ناظرین دیکھ لیتے ہیں
اور ان کو جو ہے وہ مس نہیں ہوتا ان سے پروگرام اور جو یہاں سے ڈرامے اور فلمیں نشر کی جاتی ہیں. بہرحال بہت شکریہ آپ کا. ان کو بھی مشورہ دے دیں گے, شاید ڈش لگوا لیں
ریڈیو کی جگہ ٹی وی سن لیں. کیونکہ ہماری ویب سائٹ پر بہت سے جو ریڈیو کے پروگرام ہیں وہ بھی وہاں پر ہوتے ہیں.
جی جی, نہیں وہ تو نہیں, وہ کہتے ہیں کہ استفادہ کرتے ہیں, لیکن میں مشورہ دے رہا ہوں کہ آپ ڈش لگوا کر شہر بھی جو ہے نا وہ دیکھیں.
بالکل بالکل,
تاکہ جو ہے وہ اس سے آپ بھی استفادہ جو ہے نا وہ کریں. خیر, آج کل تمام چیزیں آسانی کے ساتھ دستیاب ہو جاتی ہیں. یاسین توری صاحب, انشاءاللہ آپ ٹی وی بھی سحر کا دیکھیں اور ریڈیو تہران کی نشریات بھی سنیں. اور
ویسے حسین صاحب, ایک بات آپ کی کاٹ رہی ہوں, معافی چاہتی ہوں یہاں پر. جیسے آج کل جو خبریں موصول ہو رہی ہیں تو پاکستان میں بھی بارشوں کا سلسلہ بعض جگہوں پر شروع ہو گیا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ اسی بنا پر شاید فریکوینسیوں میں کوئی پرابلم پیش آ رہی ہو تو وہ آواز سننے میں صاف سنائی نہیں دے رہی. لیکن ان شاء اللہ ہمیں امید ہے کہ جلد سے جلد یہ مشکل بھی, اگر ہماری طرف سے کوئی اگر کوتاہی ہے تو ہم ان شاء اللہ کوشش کریں گے کہ اس پرابلم کو ان شاء اللہ جلد سے جلد حل کر دیں.
جی
ہاں, اگر اجازت دیں تو ایک اور خط ہے یہاں پر حسین صاحب, میں پروگرام میں شامل کرنا چاہوں گی. یہ خط ارسال کیا ہے ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے صدر مقام سری نگر سے عیسیٰ ملک صاحب. لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سن رہا ہوں. واقعاً ریڈیو تہران عالمی اور علاقائی خبریں پیش کرنے میں سب سے آگے ہے اور ایسی خبریں نشر کرتا ہے جو دیگر ریڈیو اسٹیشن نشر نہیں کرتے, اور یہی ریڈیو تہران کی خصوصیت ہے. حالات حاضرہ کا پروگرام انداز جہاں بھی مجھے بہت اچھا لگتا ہے, جس سے عالمی اور علاقائی حالات پر مفید تبصرے سننے کو ملتے ہیں. آگے چل کر لکھتے ہیں, اس کے علاوہ پروگرام درخشاں ستارے, افکار و نظریات, اسلام پلس, راہ روشن پروگرام بھی میرے پسندیدہ پروگرام ہیں. اس کے علاوہ مختلف مناسبتوں پر پیش کیے جانے والے پروگرام بھی اچھے ہوتے ہیں, جیسے ماہ محرم و سفر میں پیش کیے جانے والے خصوصی پروگرام. اس کے ساتھ ہفتہ وحدت اور عشر فجر کی مناسبت پر بھی ریڈیو تہران معلوماتی پروگرام پیش کرتا ہے. جی ہاں, یہ خط ہمیں بھیجوایا تھا سری نگر سے عیسیٰ ملک صاحب نے. اس کا جواب سنتے ہیں ہمارے ساتھی حسین سے.
جی جناب, عیسیٰ ملک صاحب, ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے صدر مقام سری نگر سے آپ نے یہ محبت نامہ ہمارے لیے ارسال کیا اور ریڈیو تہران سے نشر ہونے والی عالمی علاقائی خبروں کے حوالے سے آپ نے تحریر کیا کہ دیگر ریڈیو اسٹیشن سے اس قسم کی خبریں ہمیں بہت کم سننے کو ملتی ہیں. بہرحال ہمارا فوکس جو ہوتا ہے عالمی علاقائی خبروں پر ہوتا ہے اور خاص طور پر مشرق وسطی میں رونما ہونے والے حالات و واقعات پر ہماری گہری نظر ہوتی ہے. فلسطین کے واقعات ہوں یا یمن, اسی طریقے سے عراق, شام, ان میں رونما ہونے والے حالات اور غاصب صہیونی حکومت کے جو جرائم ہیں ان کو ریڈیو تہران جو ہے وہ برملا کرتا ہے اور علاقے میں جو فلسطینی کاز جو ہے اس کے حوالے سے اپنی فلسطینیوں کی جو آواز ہے اس کو ریڈیو تہران جو ہے بھرپور طریقے سے اٹھاتا ہے. اور یہی چیز ہے کہ ہمارے دنیا بھر میں سننے والے جو ہیں ان خبروں پر بھی خاص فوکس رکھتے ہیں. ویسے باجی, آپ یہ دیکھیے کہ یہ تو خبریں ہیں اور جو ہے تبصرے ہیں, لیکن اگر فلسطین پر غاصب صہیونی حکومت کے مظالم ہوتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں جو ہے اس کے خلاف احتجاج ہوتا ہے.
بالکل,
اور اس کے اندر جو ہے بلا کسی مذہب و ملت کے سب فلسطینی قوم کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں,
ایک ہو جاتے ہیں.
ہم نے دیکھا کہ پچھلے دنوں جب سیف القدس کی جو جنگ ہے ہوئی ہے, اس کے اندر جو ہے وہ فلسطینیوں کی حمایت میں جو ہے پوری دنیا میں جو ہے وہ مظاہرے کیے گئے, اور حتیٰ جرمنی, امریکہ, اسی طریقے سے جو ہے وہ نیوزی لینڈ, آسٹریلیا, تمام دنیا میں جو ہے وہ تمام ملت سے تعلق رکھنے والے افراد جو ہے وہ شریک ہوئے. بہرحال بحیثیت مسلمان ہمیں فلسطینیوں کی حمایت کرنی چاہیے اور ان کی کاس کو عام کرنا چاہیے, اس کا دفاع کرنا چاہیے, اور یہی ریڈیو تہران کی کو ممتاز بناتا ہے دیگر ریڈیو اسٹیشنوں کے مقابلے میں. بہرحال آپ نے اچھے تبصرہ کیا ہمارے پروگراموں کے حوالے سے, ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں, اور ہم ان سے کہتے ہیں کہ اگر کوئی خامی اور کوئی اگر نقص بھی پروگرام میں پایا جائے تو اس کے متعلق بھی تحریر سامعین کریں, ہم اس کو بھی جو ہے وہ پروگرام میں شامل کریں گے, اور تنقید کو ہم
برا بھی نہیں مانیں گے.
بالکل 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 نہیں, بلکہ ہم شکریہ ادا کریں گے کہ ہماری مثلاً یہ کہ آپ نے کسی مثلاً غلطی کی طرف جو ہے وہ نشاندہی کی ہو. محرم و سفر کے پروگرام بھی آپ کو پسند آئے, بہت شکریہ, ہمیں آپ کے اگلے خط کا انتظار رہے گا.
جی
بہن, میرے خیال سے پروگرام بزم دوستاں کا وقت اب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے, تو چلتے چلتے سامعین سے اجازت چاہتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی
اور میں ناہید انوری
کو اجازت دیجیے.
خدا حافظ.
جی تہران اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے. اس کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا, اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی. تو ہمیں اجازت دیجیے اور سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں. سامعین آج کا پروگرام ماضی میں 9 مہر, 24 سفر المظفر اور 1 اکتوبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. چوبیس سفر سن 385 ہجری قمری کو معروف ادیب اور سلطنت دیلمیان کے دانشور وزیر صاحب بن عباد کا انتقال ہوا. وہ ایک زبردست اہل قلم اور تخلیقی صلاحیت کے حامل شخص تھے, اور علم و فضل اور شعر و ادب میں یکتائے روزگار تھے. شیخ صدوق جیسے اس دور کے چند معروف ترین دانشوروں نے اپنی بعض کتابیں ان کے نام سے منسوب کی ہیں. وہ دہلوی سلطنت میں وزیر ہونے کے باوجود مادیات اور دنیاوی آسائشوں سے ہمیشہ دور رہے. صاحب بن عباد کی گراں قدر کتابیں بھی موجود ہیں. لغت کے باب میں لکھی گئی ان کی اہم ترین کتاب المحیط ہے, جو 7 جلدوں پر مشتمل ہے. یکم اکتوبر سن 1949 عیسوی کو عوامی جمہوریہ چین کے قیام کا باضابطہ اعلان ہوا, اور ماؤ تونگ چین کے پہلے صدر بنے. چین 16 صدی عیسوی کے اواخر میں مغربی حکومتوں کے تسلط میں چلا گیا. چینیوں نے مغربی استعمار, خاص طور پر برطانیہ سے آزادی کے لیے کئی بار اس سے جنگ کی, لیکن انہیں شکست ہوئی. سن 1912 میں منچو خاندان اور شاہی نظام کا تختہ الٹنے کے لیے سن یات سین کی قیادت میں برپا ہونے والا انقلاب کامیاب ہوا, اور وہ چین کے صدر منتخب ہو گئے. سن 1931 سے چین پر جاپان کا حملہ شروع ہوا, اور یہ ایسے وقت میں تھا کہ جب ماؤ زے تنگ کی قیادت میں کمیونسٹ اور چیان کائی شک کی قیادت میں قوم پرست اقتدار کے حصول کے لیے ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار تھے۔ سن 1945 میں دوسری جنگ عظیم کے اختتام پر جاپان کی شکست کے بعد چین اور جاپان کی جنگ بھی ختم ہو گئی۔ چینی علاقوں سے جاپانیوں کے انخلا کے بعد یہ علاقے کمیونسٹوں اور سرکاری فوجیوں کے قبضے میں آ گئے، جو ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار تھے۔ آخرکار اس جنگ میں کمیونسٹ کامیاب ہو گئے اور سن 1949 میں عوامی جمہوریہ چین کا قیام عمل میں آیا۔ دنیا کے سب سے بڑی آبادی والے ملک چین کا رقبہ 95 لاکھ مربع کلومیٹر سے زیادہ ہے۔ یکم اکتوبر سن 1951 عیسوی کو پاکستان کا معیاری وقت مقرر ہوا۔ قیام پاکستان کے بعد پاکستان میں وہی معیاری وقت رائج تھا جو ہندوستان میں رائج تھا، لیکن بعد میں پاکستان کے ایک ریاضیداں پروفیسر محمود انور نے مختلف اعداد و شمار اور جدولوں سے ثابت کیا کہ پاکستان اور ہندوستان کا معیاری وقت یکساں نہیں ہے، بلکہ اس میں نصف گھنٹے کا فرق ہے۔ لہذا ان کی تجویز پر صوبہ پنجاب کے ایک شہر شکر گڑھ کے مقامی وقت کو، جو طول البلد 75 درجے مشرق اور عرض البلد 20 درجے شمال پر واقع ہے، پاکستان کا معیاری وقت تسلیم کر لیا گیا۔ پاکستان کا یہ معیاری وقت 1 اکتوبر سن 1951 کو نافذ کیا گیا۔ یکم اکتوبر سن 1960 عیسوی کو نائجیریا نے برطانیہ سے آزادی حاصل کی اور یکم اکتوبر ہی نائجیریا کا قومی دن قرار پایا۔ 15ویں صدی عیسوی سے پرتگیزیوں اور پھر انگریزوں کا نائجیریا میں آنا شروع ہوا، اور 17ویں صدی میں یہ ملک غلاموں کی خرید و فروخت کا مرکز بن گیا۔ 19ویں صدی کے اواخر تک نائجیریا پر انگریزوں کا مکمل قبضہ ہو گیا۔ سن 1914 میں برطانیہ نے اپنے دو زیر تسلط ملکوں یعنی جنوبی اور شمالی نائجیریا کا الحاق کر کے نائجیریا کی نو آبادی بنا لی۔ 40 سال کے بعد نائجیریا نے خود مختاری کا اعلان کر دیا اور دولت مشترکہ کا رکن بنا۔ سن 1960 میں نائجیریا کے لوگوں نے ایک ریفرنڈم میں برطانیہ سے آزاد گورنر جنرل کی وفاقی حکومت کے حق میں ووٹ دیا۔ نائجیریا کا رقبہ 923,768 مربع کلومیٹر ہے۔ نو مہر سن 1369 ہجری شمسی کو پاکستان کے ایک اہم دانشور اور محقق سراج منیر نے 38 سال کی عمر میں وفات پائی۔ انہوں نے پاکستان میں فارسی زبان کے فروغ میں اور ایران کے فلاسفہ اور ادبی و سماجی شخصیات کو متعارف کرانے میں اہم اور گراں قدر خدمات انجام دیں۔ سراج منیر کی جملہ اہم خدمات میں پاکستان کی اسلامک کلچرل اسٹڈیز انسٹیٹیوٹ کی جانب سے سخنوران ایران جیسی قابل قدر کتاب کی اشاعت ہے۔ سراج منیر پاکستان میں فارسی انجمن کی داغبیل ڈالنے والوں میں شامل تھے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے آج کے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء والآخر بعد فناء الأشياء العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيدا وأشهد جميع ملائكتك ومن بعثت من أنبيائك ورسلك وأنشأت من أصناف خلقك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ولا عديل ولا خلف لقولك ولا تبديل وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبدك ورسولك أدى ما حملته إلى العباد وجاهد في الله عز وجل حق الجهاد وأنه بشر بما هو حق من الثواب وأنذر بما هو صدق من العقاب اللهم ثبتني على دينك ما أحييتني ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صل على محمد وعلى آل محمد واجعلني من أتباعه وشيعته واحشرني في زمرته إنك أنت العزيز الحكيم برحمتك يا أرحم الراحمين.